وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. الرسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. مہجورا کا ایک معنی چھوڑ دینا ہے اور دوسرا نشانہ تضحیک بنا لیا. کفار قرآن کا مذاق اڑاتے تھے، اور اگر یہاں قوم سے مراد پھر آپ کی امت لی جائے تو امت کے ان لوگوں کے خلاف بھی گواہی ہوگی کہ جو قرآن کو چھوڑ کر اور دلچسپیوں میں لگ جائے. قرآن کو اپنے سامنے نہ رکھے، پیچھے رکھے. سامنے رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ اپنی زندگی میں اس سے رہنمائی لیتے رہے کہ کیا کرنا ہے، اور پیچھے ڈالنے کا مطلب کیا ہے کہ چاہے پڑھا ہوا بھی ہو پڑھ کے بھلا دینا، اور زندگی میں اپنی مرضی کے مطابق اور لوگوں کے دیکھا دیکھی طریقہ زندگی اختیار کرنا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے. ہر نبی کے لیے مجرم دشمن رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اللہ کی مدد رہی ہے. منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا. ایک اور اعتراض، ہاں ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں، اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے. اور اس میں یہ بھی مصلحت ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے، اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی. یعنی قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اور ایک خاص ترتیب میں کیوں نازل ہوا، اس کی وجوہات بتائی جا رہی ہیں. جو لوگ اوندھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں، ان کا موقف بہت برا اور ان کی راہ حد درجہ غلط ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر لگایا، اور ان سے کہا جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے، آخر کار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا. یہی حال قوم نوح کا ہوا جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا، اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے. اسی طرح عاد اور سمود اور اصحاب الرس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا، اور آخر کار ہر ایک کو غارت کر دیا، یعنی تباہ کر دیا. اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی. اشارہ ہے قوم لوط کی طرف. کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا، مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع نہ رکھتے تھے. یعنی ان کا بھی قصور یہی تھا. یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، یعنی رسول کا فن بناتے ہیں. کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ شخص جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے. یعنی ہم بھی پکے رہے، ورنہ تو ہم اس کی باتوں میں آ کر پھسل جاتے. اچھا وہ وقت دور نہیں ہے جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ گمراہی میں کون دور نکل گیا. آج تو یہ سمجھتے کہ یہ حق پر ہے، لیکن کل ان کی حقیقت کھل جائے گی ان پر. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افأنت تکون علیہ وکیلا. کیا کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ کسی کی بھی پرواہ نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں، کیا ہے؟ صرف اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنی خواہش، اپنا آپ. کچھ لوگوں کا یہی دین ہے. کچھ لوگ دین کا اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب دین اور پرسنل مفاد میں کانفلکٹ ہوتا ہے، خواہشات اور دین کا حکم آمنے سامنے آتا ہے، تو پھر دین کا حکم پیچھے کر دیتے اور خواہشات کی پیروی کرنے لگتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تحت ظل السماء من الہ یعبد من دون اللہ تعالی اعظم عند اللہ عز وجل من ہون یتبع. اس آسمان کے نیچے اللہ کے سوا جتنے معبود بھی پوجے جا رہے ہیں، کروڑوں میں ہیں، ان میں اللہ کے نزدیک بدترین معبود وہ خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جا رہی. کہ انسان اپنے نفس کی خواہش، اپنی ڈیزائرز کی تکمیل میں، فلفلمنٹ میں حلال حرام کی پرواہ نہ کرے، جائز ناجائز کا فکر نہ کرے، بس جو دل میں آئے کر جائے۔ اچھا، عام زندگی میں اس کو آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ مثلا کسی نے آپ کو ہرٹ کر دیا، آپ کو غصہ آ گیا، اب آپ صبر نہیں کرتے اور آپ خوب سناتے ہیں بے تکی، بعض لوگ کو گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں، ماں باپ کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اب ایسا کرنا کیوں ہوتا ہے، کب ہوتا ہے؟ اس طریقہ کار پہ چلتے ہوئے کیا آپ اللہ کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا آپ کسی دنیا کے اخلاق اصول ضابطے کی پیروی کر رہے ہیں کہ جس میں آپ کو یہ سکھایا جائے کہ چھوٹی سی بات پر آپ اتنے آپے سے باہر ہو جائیں کہ بڑی بڑی گالیاں دینے سے بھی نہ چکے؟ نہیں، دنیا کے کسی قانون کسی اخلاق میں اس کی اجازت نہیں، چاہے کوئی مسلمان ہے یا نہیں۔ پھر آپ کس کی پیروی کر رہے ہیں، کس کی بات مان رہے ہیں، کس کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں؟ نفس کی۔ کیا چاہتے ہیں؟ بھڑاس نکالنا، بس مجھے غصہ آ گیا اس لیے میں اب یہ کرنا ہی چاہتا ہوں اور میں کر کے چھوڑوں گا۔ آپ نے کبھی کسی کو دیکھا کہ جو غصے سے پاگل ہو رہا ہے اور وہ انتقام لینے پہ تل جائے اور وہ پھر اندھا دھند کسی کو مارنا شروع کر دے؟ پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان کے ایک شہر میں کس طرح دو بچوں کو، جوان بچوں کو، ٹین ایجرز کو مار مار کے ہلاک کر دیا گیا۔ عقل میں نہیں آتی یہ بات کہ کوئی شخص اپنے غصے میں، اپنے انتقام میں اتنا بھی اندھا ہو سکتا ہے، ایسا پاگل پن۔ یہ کس قانون کی پیروی کی جا رہی تھی، یہ کس کی بات مانی جا رہی تھی، اس کے پیچھے کیا تھا سوائے خواہش نفس کی تکمیل کے؟ اور بہت سے لوگ جو یہ کرتے نہیں لیکن اپنی باتوں میں ایسی باتیں ضرور کہتے رہتے، I'll kill you، چھوٹی چھوٹی بات پہ کسی سے ناراض ہو کر، جب کسی سے کبھی ایسی بات سنے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیں، کیونکہ بہت بڑی ظالمانہ بات ہے کوئی کرتا ہے۔ ایک مسلمان کا قتل پوری دنیا کے زوال سے زیادہ سخت چیز ہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ اس میں شریک ہونا اور اس کا تماشا دیکھنا اور اس پر آگے بڑھ کر کسی کو نہ روکنا اور الٹا موویاں بنانا کسی کی ہلاکت کی، یوں لگتا ہے کہ جیسے عقل سے آری ہو گئے ہیں سب۔ کہاں ہے امر بالمعروف، کہاں ہے نہی عن المنکر؟ یہ کون سا طریقہ ہے، کون سی شرافت ہے، یہ کیسا اخلاق ہے، کیسی انسانیت ہے؟ ایسے مجرم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ خواہش نفس کی، خواہش نفس کا اتباع ہو رہا ہے۔ اور یہ خواہش نفس کا اتباع اپنے ہی آوازیں ہوتی ہیں جو دل سے اٹھتی ہیں، زبان پہ آتی ہیں، پھر اپنے ہی کان سنتے ہیں، پھر وہ سب کچھ انسان کے ایکشن میں آ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص قتل کا ارادہ کر لے اور قتل نہ کر سکے کہ دوسرا اس کو آ کے قتل کر دے، تو یہ بھی جہنم ہے جس نے ارادہ کیا ہوا تھا۔ تو ایسی باتیں منہ سے نکالنا بھی جرم ہے، مذاق میں بھی نہیں نکالنی چاہیے۔ اور اگر آپ کے بچے کبھی ایسا کوئی لفظ استعمال کریں، فوراً روکیں، فوراً چیک کریں کہ یہ کیا بولا ہے۔ اور آپ نے دیکھو گا کہ بعض اوقات لوگوں کو جب غصہ آتا ہے تو اس غصے کے اظہار میں جب وہ کسی اور کو بھی نریٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے غصے کی کیفیت کو، تو بتا رہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو مار مار کے ہلاک کر دوں اور ہلاک کر کے اپنے پاؤں تلے رون ڈالوں اور اس کو ایسی جگہ پھینکوں کہ جہاں سے وہ نظر نہ آئے۔ یہ کیا ہے، یہ خواہش نفس کی باتیں ہیں۔ تو جو شخص بھی کسی بڑی بات میں یا چھوٹی بات میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہو، اپنے نفس کی خواہش پہ چلتا ہے، وہ بدترین جرم کر رہا ہے۔ شیطان نے تکبر کیا، گمراہ ہوا تو کیوں ہوا؟ ابلیس کس وجہ سے راندہ درگاہ ہوا؟ کیا چیز تھی؟ خواہش نفس، تکبر کہ میں بڑا ہوں۔ قابیل نے کس کی پیروی کی تھی؟ خواہش نفس کی کہ میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد بھی دنیا میں جتنے گناہ ہوتے ہیں، جتنے جرائم ہوتے ہیں، وہ دراصل خواہش نفس کی پیروی میں ہوتے ہیں۔ آپ کسی سے ناراض کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ آپ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہے ہیں اور اپنا غم جا نہیں رہا، کسی کو معافی نہیں کر سکتے۔ تو بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، مثلا نماز نہیں پڑھتے، آپ کیا کر رہے ہوتے، کیوں نہیں پڑھتے، کیا وجہ ہے؟ اگر آپ نماز کے وقت میں عبادت کے وقت میں عبادت نہیں کر رہے, کچھ اور کر رہے ہیں, چاہے وہ بظاہر اچھا کام ہی کیوں نہیں, اور اسی میں کرتے کرتے آپ نے نماز کا وقت نکال دیا, کس کی پیروی ہو رہی ہے؟ خواہش نفس کی, کہ ہمارا اس وقت موڈ تھا یہ کرنے کو اور نماز پڑھنے کو نہیں. تو خواہ کوئی اچھا کام ہو, اور ہو سکتا ہے کہ شیطان آپ کو یہ سجائے کہ دیکھو اس وقت تم گھر کی صفائی کر رہے تھے, اور گھر کی صفائی بھی تو لازم ہے, اور صفائی بھی ایمان کا حصہ ہے. بھائی صفائی ہے وہ کسی اور وقت کریں, جب اللہ کے حضوری کا وقت آ جائے تو پھر کوئی اور بہانہ نہیں چلے گا. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھی بڑا اچھا کام تھا. کام تو بہت اچھے ہوتے ہیں, لیکن ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے, اور اللہ کی عبادت کا بھی ایک وقت ہے. اسی طرح نماز میں سستی, تاخیر, کبھی آپ غور کریں, خود کو انالائز کریں, تو صرف کیا ہوگی؟ خواہش نفس کی تکمیل. سستی کیا ہے دراصل؟ لیزینس کیا ہے؟ خواہش نفس کی تکمیل. آپ کوئی کام کرنے جاتے ہیں, مثلاً آپ وضو ہی کرنے جا رہے ہیں, راستے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ذرا جوتے بکھرے ہوئے, انہیں کو ٹھیک کرنے میں لگ جاتے ہیں. پھر آپ کے واش روم میں داخل ہوتے ہیں, وہاں دیکھتے ہیں بچوں نے کچھ پانی میں نہیں گرایا, اس کو خوش کرنے لگ جاتے ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ ٹیب کچھ گندی لگ رہی ہے, کافی دنوں سے صاف نہیں, اس کو دھونا شروع کر دیتے ہیں. پھر آپ کو اور چیزیں وہاں ٹھیک کرنے لگتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ ہاں اب میں سکون سے نماز پڑھوں گی, اور اتنے میں آپ دیکھتے ہیں تو افضل وقت جا چکا ہوتا ہے. یہ کسی نے آپ کو دھوکہ دیا؟ اور ہم اکثر ایسے دھوکوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ دل کی ماننا ہے. اس وقت انسان یہ بھول جاتا ہے کہ میرا رب کیا چاہتا ہے. ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون, کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں, ان باتوں کو سمجھ پاتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں, بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. یعنی جس طرح بھیڑوں کو, جانوروں کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کو ہانکنے والا کسی چراگاہ کی طرف لے جا رہا ہے یا بچر خانے لے جا رہا ہے, وہ چلے جاتی ہے اس کے پیچھے. اسی طرح جو لوگ خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں ان کو نہیں سمجھ آتی, عقل سے کام ہی نہیں لیتے کہ وہ اس وقت کس طرف جا رہے ہیں, ہلاکت کے رستے پر یا فلاح کے رستے پر. یعنی جو لوگ بھی عقل سے کام نہ لیں, خود کو خود انالائز نہ کریں, اپنی غلطیوں کو دیکھ نہ سکیں اور اپنی اصلاح نہ کر سکیں, وہ پھر جانوروں کی سطح پہ زندگی بسر کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ نے انسان کو عقل کی وجہ سے فضیلت دی, اور اگر اس کی عقل اچھے اور برے کا فرق نہیں پہچانتی تو وہ عقل ہی کیا, وہ چراغ ہی کیسا جس کی روشنی میں آپ کچھ دیکھ ہی نہ پائیں. عقل کو چراغ بھی کہتے ہیں نا, تو وہ تو بجھا ہوا چراغ ہے. پھر الم تر الى ربک کیف مد الظل, تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا. ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا, پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں. اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس, اور نیند کو سکون موت, اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا, کام کا وقت, سونے کا نہیں. اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے, پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ بارش کا پانی پاک ہوتا ہے, اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں, نہا سکتے ہیں, تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے سے زندگی بخشے, اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے. اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لے. کتنی دفعہ ہم بارش برستے دیکھتے لیکن ہم حیران ہی نہیں ہوتے کہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے, کیسے ہے بادل اور کیسے نیچے آ رہا ہے, اور کس طرح چھن چھن کے آ رہا ہے, ٹیپ نہیں کھل گئے, اور کس طرح فضا کو دھو ڈالتا ہے. یعنی بے شمار نشانیاں صرف بارش کے برسنے میں, لیکن ہماری عقل اس طرف سوچتی نہیں, اور اگر سوچتی بھی ہے تو پورا واٹر سائیکل پڑھ کے بھی ہمیں یہ نہیں نظر آتا کہ یہاں کوئی اللہ کی قدرت بھی چیز ہے. یہ ہے اندھاپن, کہ انسان سب کچھ پڑھے, سب کچھ دیکھے, اور اس میں سے اپنے رب کو نہ دیکھے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ, آنکھیں تو دیکھ رہی چیزوں کو, دل نہیں دیکھ رہے. آنکھوں کا دیکھنا کیا؟ ان کی فزیکل شیپ, اور دل کا دیکھنا کیا؟ اس کے پیچھے کا مقصد جو چھپا ہوا ہے. ہر چیز کے اندر ایک عبرت ہے, ہر چیز کے اندر ایک سبق ہے. جب انسان اس نگاہ کو کھول لیتا ہے, دل اس کا روشن ہو جاتا ہے, تو اس کو چیزوں کے پیچھے کے مطلب سمجھ آنے لگتے ہیں. پھر وہ اپنے رب کو پہچاننے لگتا ہے, پھر وہ اس مقصد کو پا لیتا ہے جس کے لیے اس کو یہ سب نعمتیں دی گئیں. مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، اپنی ہٹ درمی پہ رہتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک نذیر اٹھا کھڑا کرتے، بہت رسول بھیج دیتے، لیکن ہمارا یہ پلان نہیں، ہم نے ایک کو بھیجا اور اس کے ذریعے سب کو قیامت تک اب پیغام پہنچانا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جا چکے ہیں، یعنی رسول جا چکے ہیں، لیکن رسالت ختم نہیں ہوئی، رسالت آپ کی باقی ہے، کار رسالت باقی ہے، آپ قیامت تک کے لیے رسول ہیں، یعنی آپ کی رسالت کنٹینیو کر رہی ہے، اسی لیے کسی اور کو رسول بن کے آنے کی ضرورت بھی نہیں۔ ہمارے لیے بھی کون رسول ہیں؟ آپ ہی ہیں۔ 1400 سال پہلے کے لوگوں کے لیے بھی کون تھے؟ آپ ہی تھے۔ تو آپ اس کو ایک ہی سلسلے کی کڑی سمجھیں، یہ نہیں کہ وہ وہاں پر بس چیپٹر کلوز ہو گیا، اب ہم ایسے ہی آزاد ہیں جو جی چاہے کریں، ایسا نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے بھی وہی رسول ہیں۔ بس اے نبی، کافروں کی بات ہرگز نہ مانو، اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو، وجاہدہم بہ جہاداً کبیرا۔ گویا قرآن کا کام کرنا جہاد کبیر ہے، بہت بڑا جہاد ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر جنگ کرنے کو جہاد سمجھا جاتا ہے، جبکہ اس سے پہلے ایک سٹیپ ہے، اور وہ ہے قرآن کے پیغام کو خود سمجھنا، عمل کرنا، دوسروں کو پہنچانا، اور اس پہنچانے کے راستے میں جو مشکلات آئیں ان پر صبر کرنا، اور پھر بھی جمے رہنا اور استقامت سے اس کام کو کرتے رہنا، اور وسیع پیمانے پہ کرنا۔ یہ نہیں کہ بس جو تھوڑا بہت کر لیا اسی پہ راضی ہو گئے، کیونکہ جہادن کبیرہ ہے۔ کبیر کس کو کہتے ہیں؟ بڑے کو، بڑا، بڑے پیمانے پر۔ لہذا جب بھی قرآن کی خدمت کا کوئی کام آپ سوچیں، تو اس کو صرف ایک لمیٹڈ حساب سے نہ دیکھیں، صرف اپنے تک نہ رکھیں، اسے آگے بھی لے جائیں۔ اور قرآن کتاب ہے دعویٰ کی، دس از دعویٰ بک۔ ہر آیت میں ہم کو میسج ملتے ہیں، ہمیں پکارا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، ہمیں کال کیا جاتا ہے، کبھی یا ایھا الناس کہہ کے، کبھی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے، اور جو نہیں مانتے ان کو کسی اور، لیکن ہے کیا کال؟ اے لوگو، پکار، انویٹیشن، دعویٰ۔ ہم نے تو قبول کر لی، اب ہمارا فرض کیا ہے؟ اسے اوروں تک لے جائیں۔ تو دوسروں تک اس کو لے کے جانا، یہ دراصل کیا ہے؟ جہادن کبیرہ۔ اس راہ میں اپنا وقت، مال، صلاحیتیں، طاقتیں، ذہانتیں، اپنی سکلز، ہنر، تجربے، ایکسپیرینس، ہر چیز کو لگانا، اور خوب خوب لگانا، اور پورے اخلاص کے ساتھ لگانا۔ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ بہت بڑے مجاہد قرار پائیں گے، اور اللہ کے اس حکم کی پیروی کریں گے۔ سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی، لیکن قرآن کو اللہ نے قیامت تک لیے کیوں محفوظ کیا؟ کہ پھر اس کے بعد آپ کے بعد آپ کی امت یہ پیغام سب تک لے کر جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ پیچھے نفس کی بات ہوئی نا، تو نفس کی اصلاح کیسے ہو سکتی؟ اپنے نفس کی اور دوسروں کے نفس کی۔ دنیا کا کوئی قانون نفس کی اصلاح نہیں کر سکتا، یہ صرف قرآن کر سکتا ہے، جس میں تقویٰ کا بار بار حکم، کہ اللہ سے ڈر کے کام کرو، اللہ کی خاطر کرو، اللہ سے جزا پانے کے لیے کرو۔ اور جب انسان کو یہ نقطہ سمجھ آ جاتا ہے، جب ہی جہاد کبیر ہو سکتا ہے، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ ورنہ جب انسان صرف اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، یا اپنے بچوں کے فائدے کے لیے، یا اپنے گھر کے لیے، تو اس کی سوچ، اس کا ویژن بہت محدود ہوتا ہے، بس اس سے باہر نہیں نکل پاتا، پھر اس کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اس پر عمل کر سکے، کیونکہ اس کی خواہش نفس، وہ اپنی ذات کے خول سے باہر نہیں آیا، اس کو اپنی بڑائی کا شوق ابھی ختم نہیں ہوا۔ کیونکہ جب انسان اللہ کی بڑائی بیان کرنے لگتا ہے، جب انسان کے دل میں قرآن کی عظمت آ جاتی، جب وہ اس پیغام کے لیے سچا اور کھرا ہو جاتا ہے، پھر اپنی عظمتوں کا خیال نکل جاتا ہے، اور جب وہ نکلتا ہے تو آپ دوسروں کی باتیں سن کے، بے عزتیاں برداشت کر کے، لوگ آپ کو مذاق اڑائیں ان پر آپ صبر کر کے، ہر چیز پر صبر کرتے ہوئے اپنے کام کے لیے دوڑتے ہی چلے جاتے ہیں، دوڑتے ہی چلے جاتے ہیں۔ نہ کسی کی تعریف آپ کو پھسلاتی ہے کہ آپ رک کے وہ سننے بیٹھ جائیں، اچھا پھر اور کیا، نہیں۔ اور نہ کسی کی تنقید آپ کا رستہ روکتی ہے، کیونکہ آپ کے سامنے آپ کا مشن واضح ہے۔ کیونکہ یہی وہ کتاب ہے جس میں ساری انسانیت کے لیے ہدایت اور بھلائی اور شفا اور رحمت اور ذکر اور یاد دہانی ہے، یہی وہ فرقان ہے، وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک لذیذ اور شیریں، دوسرا تلخ و شور، دو طرح کے سمندر بھی ہیں، ہر چیز جوڑے جوڑے میں ہے، ہر چیز کے اندر کنٹراسٹ ہے، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے۔ تو نیک اور بد، اچھے برے لوگوں کے بیچ میں بھی، مختلف مزاجوں میں بھی ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڈمڈ ہونے سے روکے ہوئے ہیں، ایسے لوگ پھر اکٹھے نہیں ہو پاتے، جیسے سمندر کے دو الگ رنگ کے پانی، ٹھنڈا اور گرم، یا مختلف کلرز کے پانی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1400 سال پہلے یہ بات کہی گئی، لیکن صرف 16ویں صدی میں لوگوں نے اس کو نوٹس کرنا شروع کیا، اور پھر اب تو اس پہ بہت سی ریسرچ بھی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے ایک تہ ٹھنڈی اور ایک گرم، اوپر نیچے بھی، ایک میٹھا اور ایک کڑوا، ایک ایک رنگ کا اور ایک ایک رنگ کا ہے پانی، آپس میں نہیں ملتے۔ اس میں بڑی نشانی کہ بعض لوگ جن کے مزاج فرق ہوتے ہیں، آپ 100 کوششیں کر لیں وہ نہیں آپس میں ملتے، ان کے درمیان انٹیمیسی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ ایک تلخ ہے، شور ہے، اور ایک دوسرا سویٹ ہے، مکس نہیں ہو سکتے، اور مزاجوں کا یہ فرق باقی رہے گا۔ اتصبرون، حل یہی ہے، وجعلنا بعدکم لبعد فتنہ، اتصبرون۔ اب کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان، اب اوپر جہازن کبیرہ کی بات ہے، نیچے سمندروں کے مختلف ذائقوں اور رنگوں کی بات آ گئی، کیا سکھانا ہے اللہ تعالیٰ یہ نشانی کیوں سامنے لا رہے ہیں؟ کہ جب انسان یہ کام کرے گا تو اس کا واسطہ ان سب چیزوں سے پڑے گا، کبھی گھر میں ہوگا، کبھی باہر، کبھی کہیں، کبھی کہیں۔ اس کو فیکٹ سمجھے، آپ اس کو چینج کر ہی نہیں سکتے، نو وے کہ آپ اسے چینج کریں، یہ اللہ نے بنایا ہی ایسے ہے کہ ایک جگہ پہ چل رہے ہوتے ہیں، آپس میں گڑبڑ نہیں ہوتے، مکس اپ نہیں ہوتے۔ تو اس کو ایز اٹ از لے لیں، کہ اس نے ایسے رہنا ہے، اور مجھے اس کے ساتھ سر پھوڑنے کی بجائے اپنا کام کرنا ہے، وے آؤٹ نکالنا ہے۔ جیسے چٹان آ گئی سامنے، دو رستے بن گئے، پہلے ایک تھا آپ کو نظر آ رہا، لیکن چٹان نے آپ کو دو رستے دکھا دیے، دائیں بھی جانا ہے تو ادھر چلے جاؤ، ادھر سے بھی نکلنا ہے ادھر سے بھی نکل جاؤ۔ اور جب تک انسان دو رستے نہ دیکھ پائے، اس وقت تک انسان صحیح ڈیسیژن نہیں لے سکتا، صحیح کام کر نہیں سکتا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر، اگر آپ کبھی کسی دریا پہ جائیں، کسی جھیل پہ جائیں، تو جہاں پانی بہ رہا ہوتا ہے نا، تیز پانی، تو جب تک اس کے آگے رکاوٹ نہیں ہوتی، وہ آرام سے چل رہا ہوتا ہے، لیکن جب رکاوٹ آتی ہے تو اس کی رفتار اور تیز ہو جاتی، اور شور بھی مچاتا ہے، لیکن گزرتا ہے، وہ پتھر کے اوپر سے بھی گزرتا ہے، وہ اس کے ساتھ بھی ٹکرا کے مزید اس کے اندر ایک حسن پیدا کر دیتا ہے، وہ سائڈوں سے بھی گزر جاتا ہے، لیکن وہ گزرتا ہے، وہ رکتا بالکل نہیں ہے۔ تو اسی طرح جس شخص کی زندگی میں کوئی مقصد ہو، اس کو بھی رکنا نہیں ہوتا، اسے رکنا نہیں، اسے اور راستے تلاش کرنے۔ اور یاد رکھیے، ہر پرابلم کا سولوشن موجود ہے اللہ کے اذن سے، ہر رکاوٹ، ہر لگی ہوئی گرہ کھل جاتی ہے، ہر چیز کو توڑا جا سکتا ہے۔ اگر لوگوں نے ایٹم توڑ کے کیا بنایا، ایٹم بم، انرجی نکل آئی اس سے، اتنی بڑی پاور، ایٹم ٹوٹ سکتا ہے تو اور کیا نہیں ٹوٹ سکتا، سب کوئی ٹوٹ سکتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ ایمان اور عزم اور جذبہ اور استقامت اور ارادہ اور خالص نیت ہونی چاہیے۔ اور ہاں، سب کچھ ہمارے ہاتھ نہیں توڑتے ہوتے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلے صبر پھر صلاۃ، اور اللہ راستے کھول دیتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اس سے نسب اور سسرال کے دو الگ سلسلے چلائے۔ یہ بھی تو آپ دیکھیں نا، ایک ماں باپ ہوتے ہیں اور ایک سسرال ہوتے ہیں، ہے نا فرق دونوں میں؟ سسرال لاکھ اچھے صحیح، لیکن ہم ان سے وہ سلوک نہیں کرتے جو ماں باپ سے کرتے ہیں۔ جب تک ماں باپ کے گھر ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہماری کوئی نہ کوئی جد چلی رہتی ہے، ماں نے یہ کیوں نہیں کیا، بہن یہ کرتی ہے، بھائی یہ کرتا ہے، شادی ہو جائے گی سب سے جان چھوٹ جائے گی، اچھا شادی ہوگی، اگلے گھر گئے، اب ماں باپ یاد آنے لگے، ہمارے گھر میں یوں ہوتا تھا، ہم یوں ہوتا تھا، یوں ہوتا تھا، اور وہی باتیں نہیں بھولتی، کہیں چین ہے ہی نہیں، کیونکہ مقصد جو کوئی نہیں زندگی میں. جس شخص کی زندگی میں مقصد ہو وہ ان باتوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے کہ انہوں نے تو اسے یہی کرتے رہنا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ پھر انسان ایکسپٹ کرے کہ اللہ نے یہ دو الگ سلسلے بنائے ہیں، یہ ایک ہو ہی نہیں سکتے. لہذا سسرال کا مطالبہ کسی بچی سے کہ وہ ہمیں اپنے ماں باپ جیسا ہی اس سے بڑھ کے سمجھے، ممکن نہیں ہے. اور اسی طرح اگر انسان یہ سمجھے کہ سسرال اس کے ماں باپ بن جائے، ممکن ہی نہیں ہے. اللہ نے ہر ایک کا مقام رکھا ہے، ہونا کیا چاہیے؟ ہر ایک کی قدردانی، شکر گزاری. اللہ نے حکم دیا ماں باپ کے شکر گزار بنو، ان کے شکر گزار بنے. اللہ نے حکم دیا باقی رشتوں کو نبھاؤ، ان کے ساتھ نبھائیں. اور اصل نظر کام پر رکھیں، لوگوں کے رویوں پہ نہیں، لوگوں کے رویوں سے اوپر اٹھ کے اللہ کے لیے خالص ہو جائیں. اور پھر فرمایا تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے. دو دو چیزوں کا ذکر آ رہا ہے نا، دو دو راستوں کا اور دو دو طرح کے مزاجوں کا. وہ بڑا قدرت والا ہے. اس میں سبق ہے ہمارے لیے کہ اگر وہ ایسا کر سکتا ہے تو ہماری دعائیں بھی سن سکتا ہے. اس خدا کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان. اور اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے. آپ کو تو ہم نے بس ایک مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے. یعنی دعوت و تبلیغ کے کام پر ایک دائی کی سوچ کیا ہونی چاہیے؟ اسے لوگوں کے شکریہ کا انتظار نہیں ہونا چاہیے، ان سے کسی فیور اور کسی فائدے کا انتظار نہیں ہونا چاہیے اور توقع نہیں رکھنی چاہیے. اس کا اجر، اس کا ریوارڈ کیا ہے؟ کہ لوگ اپنے رب سے جڑ جائیں. اس کی خوشی کب ہوتی ہے؟ جب لوگ اللہ سے جڑنے لگتے، اللہ کی طرف جانے لگتے ہیں، تو اس کی روح کی گہرائیوں تک خوشی اتر جاتی. اور یہی ریوارڈ اس کے لیے بہت کافی ہو جاتا ہے کہ جس کے لیے وہ محنت کر رہا تھا اس کا نتیجہ نظر آنے لگا، جس رب کی طرف وہ بلا رہا تھا لوگ رب کی طرف جانے لگے. اور یہی شخص پھر اپنی ذات سے بھی بے نیاز ہو جاتا ہے، لوگوں کے رویے سے ہوتا ہے، اپنی ذات کے تقاضوں اور نفس کے تقاضوں سے بھی جیت جاتا ہے. پھر وہ ان کو پورا کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو ایک بڑی خوشی مل گئی. نفس کی خواہشات عموماً سفلی ہوتی ہیں، سفلی مطلب گھٹیا چیزیں. اور انسان کا مقصد اعلیٰ چیز ہوتا ہے. جب اعلیٰ چیز میں انسان کو اچیومنٹ ہونے لگتی تو انسان سفلی چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا. وتوکل علی الحی الذی لا یموت. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس خدا پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں. اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے. وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، پھر آپ ہی کائنات کے تخت سلطنت عرش پر جلوہ فرما ہوا. رحمان، اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو کہ کون ہے وہ. فاسأل بہ خبیرا. اور یہ خبیر کون ہے؟ اپنے اپنے فیلڈ کے ماہر فن لوگ. کوئی اسٹرالوجسٹ ہو سکتا ہے، کوئی سائنٹسٹ ہو سکتا ہے، کوئی جیولوجسٹ ہو سکتا ہے. جب آپ ان سے بات کرتے ہیں، جب وہ اپنے فیلڈ کو جان کر پھر قرآن کو سمجھتے ہیں، تو جو پہلو وہ آپ کو دکھا سکتے ہیں وہ عام لوگ نہیں دکھا سکتے. مثلاً اگر آپ اپنے باڈی کی اناٹمی کو ہی پڑھیں اور اس میں مختلف چیزیں کس طرح کام کر رہی اور کس طرح ہماری باڈی فنکشن کرتی ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے جسم کے ایک ایک سیل کو غذا پہنچاتا ہے، اگر یہ آپ کے ذمہ لگ جاتا کہ ایک ایک سیل کو کھانا دو، لے کے سوئی کا ناکا، اس سے بھی بات نہ بنتی، پہنچاؤ ڈالو اس کے اندر خوراک، کہاں سے ڈالتے؟ ہم تو مزے سے کھا جاتے ہیں اور پھر وہ باڈی ساری کام کرتی رہتی ہے. اندر ہی اندر اتنے ایک فٹ کے اندر کتنی بڑی بڑی مشینیں لگی ہوئی ہیں، ہر ایک کو فوڈ سپلائی کر رہی ہیں. فاسأل بہ خبیرا، ان سے جا کے پوچھو، ان سے معلوم کرو جو جانتے ہیں کہ مختلف چیزوں میں اللہ کی رحمت کیسے کام کر رہی ہے. اور اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی ایک دن زندہ نہ رہ سکتے. اور جب وہ خوراک روک لیتا نا تو پھر کوئی زندہ بھی نہیں کر سکتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ. انسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ ناقدرے لوگ، کیا بس جسے تو کہہ دے اسی کو ہم سجدہ کرتے پھرے؟ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی. اب یہ خبیث قسم کے لوگوں کی مثال ہے، کلمتن خبیثہ، کہ جن پہ حق کی بات الٹا اثر کرتی. تبارک الذی جعل فی السماء برجا، بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے، بڑے بڑے ستارے اور سیارے، اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا. وہی جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا، ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک. دن جاتا ہے رات آتی ہے، رات جاتی ہے دن آ جاتا ہے. باری باری اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اپنی اپنی شفٹ پہ موجود ہیں، کوئی چھٹی نہیں کرتا، کوئی سستی نہیں کرتا، کوئی بہانے نہیں کرتا. ہر اس شخص کے لیے اس میں سبق ہے جو سبق لینا چاہے. ہم بڑے بڑے اللہ کی عبادت کے، اطاعت کے، نیکی کے کاموں کے جذبے لے کے نکلتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہانہ بنا کے گھر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنا کام بھول جاتے ہیں. جب بھی ہم اپنے دین کے کسی کام میں، اپنے فرض میں کوتاہی کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ہمارے پاس جو بہانہ ہوتا ہے، کیا واقعی کبھی سوچا کریں یہ بہانہ اللہ کے یہاں کام آئے گا؟ وہ اس کو قبول کر لے گا؟ وہاں تو یہ بہانے اور تاویلیں اور دلیلیں ایسے بھکڑ کے اڑیں گی جیسے گرم توے پہ پانی کا قطرہ پڑتا نا، کتنی دیر لگتی ہے اس کو وہاں کھڑے ہونے میں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا، گرم توا اس پہ پانی کا قطرہ ڈالے، کتنی دیر میں اڑتا ہے؟ سیکنڈ بھی نہیں لگتا. پانی کی حالانکہ اپنی فورس ہے، طاقت ہے، قوت ہے، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں. کیا اس سے بڑی قوت جب آئی تو اس کا وجود نہیں رہا؟ ہم یہاں اللہ نے ہم کو قوت گویائی دی ہے، بڑی بڑی باتیں کر کے لوگوں کو بھی جھوٹے بہانے کر کے مطمئن کرتے ہیں، اور اللہ کو بھی مطمئن کرنے کی، جب قیامت آئے گی تو میں اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ دوں گا، وہ کہہ دوں گا. لوگ بڑے مزے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور یہ پتہ نہیں کہ کس کو جا کے فیس کرنا ہے. اور وہاں حال وہی ہوگا جو توے پہ پانی کے قطرے کا ہوتا ہے. ساری دلیلیں ختم.